الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء و رسل ایک ہی دعوت لے کر دنیا میں آئے. ان کی بنیادی دعوت کے دو مشترک نکات تھے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی بندگی اختیار کرو. اور جو بھی رسول وقت کے تھے ان کی اطاعت کرو. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی. اور بھی آپ قرآن مجید میں جو مکی صورت ہے طویل، ان میں کے بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، پھر حضرت موسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تکرار کے ساتھ آتا ہے. یا تو الفاظ آتے ہیں ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یا یہ کہ ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور میری اطاعت کرو. اس کے علاوہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مختلف رسولوں کے ساتھ مختلف رہی ہیں. مثلاً شریعت کے احکام میں رد و بدل ہوتا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام کچھ مختلف تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام مختلف تھے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 طویل ہے، اس کا یہ درمیانی بالکل مرکزی ٹکڑا ہے جو میں نے آج پڑھا ہے. لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کئی رسولوں کا وہاں تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، پھر حضور کا، اور اس کے ضمن میں یہ الفاظ آئے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک شریعت دی اور ایک منہاج دیا. لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہمارے اکثر مفسرین نے شِرْعَةٌ اور منہاج دونوں کو تقریباً ہم معنی اور مترادف سمجھا ہے. ان میں بڑا فرق ہے. شرعتن شریعہ، یہ احکام ہے، نماز اس طرح پڑھو گے، نماز کے اوقات یہ ہیں، روزہ اس طرح رکھو گے، روزے کے احکام یہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شریعت موسوی میں رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، کوئی سحری وغیرہ کا تصور نہیں تھا. چنانچہ روزے کی رات میں بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی تھی. بعض اوقات ان کے روزے میں بولنے پر بھی پابندی تھی. ہماری شریعت میں آ کر روزے کی یہ سختیاں ختم ہوئی. تو شریعتیں بھی جدا، منہاج بھی جدا ہیں. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. منہاج سے مراد ہے ان کا لائحہ عمل، عملی طور پر ان کا طریقہ کار. اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا فرق نظر آئے گا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک مسلمان قوم میں مبعوث ہوئے. بنی اسرائیل وہ مسلم قوم تھے، انہوں نے جہاں بنی اسرائیل کو بھی اور مصر میں جو قبطی قوم آباد تھی انہیں وہ بنیادی دعوت بھی دی، ان اعبدوا اللہ واطیعوہ، وہ تو دینی ہے، وہ تو ہر رسول نے دینی تھی. لیکن پھر ان کی دعوت کا ایک برتری نقطہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی کے شکنجے سے آزاد کر دو، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اب جانے دو، یہ فلسطین سے آئے تھے، تمہارے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اب بہرحال اب تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، تشدد کر رہے ہو، ان کے بیٹوں کو ہلاک کر دیتے ہو پیدا ہوتے ہی، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو، اس ظلم اور تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے. ولا تعذبہم، ان کو عذاب مت دو، ارسل معنا، ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو. وہ اجازت کیسے دے دیتے ہیں؟ انہیں چیپ لیبر، بلکہ چیپ بھی کیا، بالکل مفت کی لیبر ملی ہوئی تھی، ان سے وہ کام کرواتے تھے، بڑے سخت کام. لہذا ایک طویل کشمکش ہوئی، بہرحال حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس مسلمان قوم کو غلامی سے نجات دلا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، ان کی بھی بنیادی دعوت اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لیکن اس کے ساتھ وہاں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عین ان کے اپنے گھر میں ارض فلسطین میں رومیوں کی حکومت تھی، اور رومی ظلم بھی کرتے تھے، تشدد بھی کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رومیوں کی اس غیر ملک کی حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. تمام گاسپلز جو ہیں آپ کھنگال لیجئے، پڑھ لیجئے، ایک لفظ نہیں کہا. ان کو جو سولی چڑھانے کا فتویٰ دیا تھا وہ بھی در حقیقت بنی اسرائیل کے علماء کی مجلس تھی جس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ شخص مرتد ہے، اور مرتد ہونے کی بنا پر واجب القتل ہے، لہذا ہمارا فیصلہ ہے کہ اسے سولی دی جائے. پائلٹس پونٹس جو اس وقت جو ہے گورنر تھا رومیوں کی طرف سے، اس نے باقاعدہ تسلہ منگوایا، اپنے ہاتھ دھوئے، آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیزس، میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، میرا کوئی دخل نہیں ہے جیسس کو قتل کرنے میں، یہ تمہارا فیصلہ ہے، تو میں اس فیصلے کے اوپر درآمد کر رہا ہوں. بلکہ اس زمانے میں ایک تحریک چل رہی تھی یہودیوں کے اندر، انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی، زیلوٹس کہلاتے ہیں، وہ اندر ہی اندر کوشش کر رہے تھے کہ رومیوں کے خلاف بغاوت ہو. ان کا لیڈر تھا برابس، عام طور پر اردو تراجم میں اسے برابا کہتے، برابا ڈاکو، وہ ڈاکو اس معنی میں نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ باغی تھا، رومن امپائر کا باغی تھا برابس، وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے رومیوں کی حکومت ختم ہو جائے، اور اس کی بڑی کوشش تھی. بلکہ جس حواری نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرایا ہے اس کی بھی اصل کوشش یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ اگر بد دعا دے دیں گے رومیوں کو تو رومی برباد ہو جائیں گے، اتنا یقین تھا اسے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی نہیں دی. سارا زور کس کام پر رکھا؟ کہ یہ جو مسلم قوم ہے یہود، ان میں شریعت کی صرف ظاہری پابندی رہ گئی ہے، شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے. شریعت کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت، وہ ہر شے پر غالب آ جائے، اور اللہ کی محبت کے پھر تابع اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، خلق خدا سے محبت، لو دائی نیبر ایز دائی سیلف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ، اپنے پڑوسی سے بھی ویسے ہی محبت کرو جیسے کہ اپنے آپ سے کرتے ہو. یہ جو دو مدنکات تھے، محبت خداوندی جو روح ہے شریعت کی، دین کا اثر جو ہے لبے لباب ہے. جب دین میں، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے اکثر مذہبی طبقات میں، وہ روح باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، پر تو باقی نہیں، وہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہی حال ہمارا اس وقت ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ کس قدر مختلف ہے منہاج حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج ان دونوں سے مختلف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت محمد کی بعثت ہوئی ہے کفار کے اندر، مشرکین کے اندر، کسی مسلمان قوم میں نہیں ہے. آپ اگر یہودیوں میں پیدا ہو گئے ہوتے تو شاید آپ کا طرز عمل کچھ مختلف ہوتا، آپ اگر عیسائیوں میں پیدا کر دیے گئے ہوتے تو شاید آپ کا طرز عمل کچھ مختلف ہوتا، لیکن نہیں، آپ تو عین گڑھ جو بن گیا تھا، خانہ کعبہ جو ہے وہ بت قدا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، 360 بت رکھے ہوئے جس اس قوم میں پیدا کیے، امیین جن کے پاس نہ کوئی شریعت نہ کتاب ہدایت سر سے تھی نہیں. لیکن آپ کا منہاج کیا تھا، جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے انقلابی منہاج، ایک پورے نظام کو بدل دینا، دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، اس کو تبدیل کر کے اور اسلام کا پورا نظام زندگی، نظام حیات قائم کرنا. یہ جو منہاج ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت موسیٰ کے منہاج سے بھی مختلف نظر آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے منہاج سے بھی مختلف نظر آ رہا ہے. اب اس منہاج کی تھوڑی سی تفصیل، اس لیے کہ لمبی تفصیل تو میری 400 صفحے کی کتاب ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے میں مشورہ دوں گا مخلصانہ طور پر، اس لیے نہیں کہ وہ میری کتاب ہے میری لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ واقعی یہ مسئلہ اہم ہے کہ سمجھیں ہم. پوری دنیا مانتی ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیر مسلم مانتے ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو ہے، جس نے 100 آدمی چنے ہیں پوری انسانی تاریخ میں سے اور پھر گریڈیشن کی ان میں، سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، ان میں ٹاپ پر رکھا ہے محمد کو، نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عظیم ترین انقلاب برپا کیا. لیکن کیسے کیا، اس پر ہم غور نہیں کرتے. اسوہ رسول اصل میں وہ ہے جس طریقے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ کوئی 20 برس کے اندر، 23 برس میں سمجھیے، 9 ہجری میں انقلاب مکمل ہو چکا تھا. یہ تو بعد میں توسیع انقلاب کا مسئلہ تھا، غزوہ موتہ اور غزوہ تبوک جو ہے وہ تو در حقیقت ایکسپورٹ کرنے کا پروسیس تھا، انقلاب جو ہے جزیرہ نما عرب میں وہ 8-9 کے اندر مکمل ہو چکا تھا. 20 برس، 21 برس بنیں گے وہ قمری حساب سے، شمسی حساب سے 20 برس. وہ منہاج کیا تھا؟ اب ظاہر بات ہے کہ میں تو صرف چند لفظوں میں اس کو بیان کروں گا. نمبر 1، ایمان کی دعوت بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیات ہی، یتلو علیہم آیات ہی، یتلو علیہم آیات ہی. ایمان پیدا ہو جائے، یقین والا ایمان، لپ سروس نہیں، صرف وربل اٹیسٹیشن نہیں، وربل ٹیسٹیمنی نہیں، کنوکشن اللہ کی ہستی پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی صفات کمال پر، باعث بعد الموت پر، حشر و نشر پر، جزا و سزا پر، جنت اور دوزخ پر، فرشتوں پر، وحی پر، کتابوں پر، انبیاء پر، رسولوں پر، یقین. پھر ان صاحب یقین لوگوں کو جمع کرنا، منظم کرنا تاکہ ایک طاقت بنے. ایک اکیلا 2-11، 3-111، یہاں جیومیٹریکل پروگریشن میں جو ہے قوت بڑھتی ہے. ظاہر بات ہے کہ انقلاب جو ہے اکیلا آدمی نہیں لا سکتا، دعوت دے سکتا ہے، ساری عمر 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، دی جا سکتی ہے دعوت 950 برس تک. اگر اللہ تعالیٰ کسی کی عمر طویل کر دے وہ 950 برس تک دعوت دے سکتا ہے. انقلاب اکیلا نہیں لا سکتا جب تک ایک جماعت نہ ہو، فدائین کی جماعت، جنہیں لوگ کہیں جنونی ہے، فینیٹکس ہے، فنڈامنٹلز ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، دنیا تو یہی کہے گی. خود حضور کو سب سے پہلے یہی کہا گیا، جنون اتاری ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی. اچھا، تنظیم کے بعد ان کی تربیت، ان کے دل میں مقصود و مطلوب کے اعتبار سے اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع، تزکیہ نفس ہو جائے، نفس کی خواہشات پر کنٹرول ہو مکمل، کوئی عمل جو ہے محض نفس کے تقاضے کے طور پر نہ ہو رہا ہو، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھ کر کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نفس کا کتنا ہی خواہش مند ہو. نمبر چار، جب تک طاقت کم ہے دعوت دیتے رہو، یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، اور اگر تم پر تشدد ہو تو جوابی کارروائی نہ کرو. اسے جدید اصطلاح میں کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، لیکن چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. نمبر پانچ، جب طاقت کافی ہو جائے اب چیلنج کرو، آگے بڑھو، ایکٹیو ریزسٹنس، للکارو باطل کو، اس کے نتیجے میں مقابلہ اور تصادم، جو حضور کی سیرت مبارکہ میں دو طرفہ جنگ تھی، قتال. پہلے 15 برس میں وہ پہلے 5 مراحل طے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 2 ہجری میں قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر غزوہ بدر بھی ہے، پھر غزوہ احد بھی ہے، غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ بنی المصطلق بھی ہے، نہ معلوم کتنے وقت. یہ تھا معاملہ. اس میں جدید طور پر یہ سمجھ لیجئے، ایک تو یہ کہ اب بھی یہ کام اگر ہوگا تو منہاج محمدی کے تحت ہوگا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہمارے لیے منہاج موسوی نہیں ہے اسوا، ہمارے لیے منہاج عیسوی اسوا نہیں ہے، ہمارے لیے اسوا منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بات امام مالک نے کہی رحمت اللہ علیہ، لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، جس طریقے پر پہلی مرتبہ خلافت کا نظام قائم ہوا تھا، ایسے ہی دنیا کے خاتمے سے قبل جب دوبارہ نظام قائم ہوگا یہ تو اسی طریقے کار پر عمل پیرا ہوتا ہوگا. اس میں صرف ایک چیز کے اندر جو ہے میں نے تجویز کیا ہے کہ اجتہاد ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں، باقی باتیں وہی ہوں گی. ایمان کی دعوت، اس لیے کہ ہمارا ایمان اکثر لپ سروس ہے، دلی یقین والا ایمان ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہذا وہیں سے بات شروع ہوگی. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت مسنون، تربیت و تزکیہ، پھر وہی تمہیں پاگل کہے، تمہیں مجنون کہے، فینیٹکس کہے، تمہارا بائیکاٹ ہو جائے، تم شرعی پردہ گھر میں نافذ کرو اور تمہاری برادری تمہارا بائیکاٹ کر دے، برداشت کرو، جھیلو. لیکن آخری مرحلے میں آ کر بجائے دو طرفہ جنگ کے، اس لیے کہ اب گورنمنٹس ہیں، اسٹیبلشڈ اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پولیس ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، ایئر فورس ہے، 2 مرتبہ ہم نے خود ایئر فورس بلوچستان میں استعمال کی ہے، اور ہیلی کاپٹرز تو بہرحال استعمال ہو گئے تھے مالاکنڈ میں بھی، باجوڑ وغیرہ کے علاقے میں، جبکہ وہ صوفی محمد صاحب کی تحریک چلی تھی اور اس میں ایک تصادم ہو گیا تھا، یاد ہوگا. لہذا ان تمام چیزوں کے پیش نظر یک طرفہ جنگ، پر امن مظاہرہ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں گھیراؤ، اور اس میں لاٹھی چارج ہو تو برداشت کرو، گولیاں آ رہی ہیں تو سینوں کے اوپر کھاؤ، پیٹھ پر نہ لو، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بہرحال جانے دیے بغیر تو نہ پہلے انقلاب آیا تھا نہ اب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول اور ان کے ساتھی جو ان کی جماعت تھی صحابہ کی، ان کو بھی مستثنا نہیں کیا، خون رسول کا بھی گرا ہے زمین پر، طائف کی مٹی میں بھی جذب ہوا ہے، اور دامن احد میں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور 259 صحابہ کرام کے جانوں کا ہدیہ پیش کرنا پڑا ہے، تب انقلاب آیا. یعنی جانے دیے بغیر، خون دیے بغیر انقلاب نہیں آتا. بہرحال میں نے آج یہ اصل میں تمہید کے طور پر یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ پاکستان میں شروع ہی سے ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے علماء میں اور مذہبی جماعتوں میں، اور یہ ایک ظاہر بات ہے کہ مذہبی جماعتوں کی اہمیت ہے کہ اسلام کے اعتبار سے کام کرنے والے، اسلام کا نام لیوا، اسلام کے علمبردار وہی شمار ہوں گے. ان میں تقریباً ایک بات جو ہے بطور اصول موضوع طے ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے اسلام یہاں آ سکتا ہے. اسلام کے نام پر ووٹ مانگو, لوگ اگر اسلام چاہتے ہیں تمہیں ووٹ دیں گے, تم اسمبلیوں میں پہنچ جاؤ گے, اسلامی قوانین نافذ کرو, جو غلط چیزیں ہیں ان کو ختم کر دو. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, اگر ہمیں حکومت مل جائے گی نماز کا نظام قائم کر دیں گے, زکات کا نظام قائم کر دیں گے اور نیکی کو نافذ کریں گے اور بدی کو روک دیں گے قوت کے ساتھ. لہذا الیکشن کے ذریعے سے انتخابات میں حصہ لے کر یہ کام کیا جا سکتا ہے. میرا اس سے شروع سے اختلاف ہے, چنانچہ میری جو جماعت اسلامی سے علیحدگی ہوئی تھی وہ اسی ایشو پہ ہوئی تھی کہ الیکشن میں حصہ لے کر آپ نے اپنے آپ کو ایک انقلابی کی بجائے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیا. آپ پہلے ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھے, اب اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئے. اسلام پسند تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بیسیکلی ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی. بہرحال یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے. مولانا صوفی محمد صاحب کا تذکرہ ہوا تو میں عرض کر دوں آپ سے, وہ بھی اصل میں جماعت اسلامی ہی کے رکن سے علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے, لیکن پھر ان کی انتہا پسندی یہ تھی کہ انہوں نے کہا الیکشن حرام, الیکشن میں حصہ لینا حرام, الیکشن میں ووٹ دینا حرام. میں ان سے ملنے بھی گیا تھا, بہت دور میدان تحصیل ہے بیر کی, اور میں نے ان سے کہا تھا یہ آپ حرام کہہ رہے ہیں, اتنے علماء اس میں حصہ لیتے رہے, اتنے لوگ اب بھی لے رہے ہیں, دینی جماعتیں لے رہی ہیں حصہ, تو آپ یا تو علماء سے ملیں, اپنے دلائل دیں, انہیں قائل کریں, ورنہ ایک انفرادی رائے لے کر کھڑے نہیں رہنا چاہیے. یہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے, اس سے حاصل کچھ نہیں, لیکن حرام کہنے کے لیے تو کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے. بہرحال انہوں نے میری بات نہیں سنی, کہ بہرحال کوئی مانے نہ مانے میری رائے یہ ہے, لیکن میں نے کبھی حرام نہیں کہا. لیکن یہ کہ ماضی میں اس معاملے میں ایک اور خرابی تھی, اور وہ یہ کہ کئی جماعتیں کھڑی ہو کر دین کے نام پر, مذہب کے نام پر ووٹ مانگتی تھی. اب ایک ہی جگہ پر ایک جمعیت العلماء اسلام کا نمائندہ کھڑا ہے, ایک جمعیت العلماء پاکستان کا کھڑا ہے نورانی میاں کا, ایک جماعت اسلامی کا کھڑا ہے, فرض کیجئے جمعیت اہل حدیث کا بھی کھڑا ہے, تو چار اسلام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے میں جان لوں. چنانچہ یہ کہنا پڑا ہر ایک کو, اگر کہا نہیں تو ان کے طرز عمل سے یہ متبادر ہوا کہ اصل اسلام ہمارا ہے, باقی تین نقلی اسلام ہیں. اس سے جو فرقہ پرستی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا. پھر یہ کہ ووٹ بٹ گئے. سن 70 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, سارے ووٹ جو ہے مختلف مذہبی جماعتوں کے بٹ گئے, اور بھٹو صاحب جو ہے مائنورٹی ووٹ کے ساتھ 30% غالباً ووٹ انہیں ملے تھے, اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن ایک تازہ پیش رفت اس میں ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے 6 مذہبی جماعتوں نے ایک متحدہ بحث بنا لیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے. ایک نشان, ایک منشور, اور ایک ہی ان کا جو باڈی ہوگی کہ جو امیدواروں کا فیصلہ کرے گی. یہ بات جو ہے یہ ایک بالکل جو سمجھیے کہ ایک نئی پیش رفت ہے, میں اسی کے بارے میں آج کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ قدیمی موقف رہا ہے کہ میری رائے تو یہ ہے کہ انقلابی عمل کے ذریعے سے اسلام آئے گا, انتخابی عمل کے ذریعے نہیں آئے گا. لیکن جو لوگ سنسیئرلی خلوص کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس انتخابی عمل سے اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے, وہ سب کے سب جمع ہوئے ایک پلیٹ فارم پر آئے تو شاید کوئی اس کا نتیجہ, کوئی اس کا کچھ برآمد ہو سکے, کوئی اچھا حاصل. یہ میرا موقف پرانا ہے, لہذا فطری طور پر اب جب یہ بات ہو گئی ہے تو میں اسے ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, میں اسے ایک اچھی پیش رفت قرار دیتا ہوں. بلکہ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کر دوں. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال 10 جنوری کو جبکہ امریکہ نے سینکشنز لگائی تھی یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے افغانستان پر, طالبان کی حکومت پر, تو دفاع افغانستان کونسل بنی تھی, میں بھی اس میں شریک تھا تنظیم اسلامی کے سربراہ کی حیثیت سے. کچھ عرصے کے بعد اس کا نام بدل دیا گیا, دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل. وہ ایک ایسے اجلاس میں ہوا تھا جس میں میں شریک نہیں ہو سکا تھا. اس کے بعد جب افغانستان کا حادثہ سانحہ ہو گیا، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں سپریم کاؤنسل کا، سربراہ سب کے تمام جماعتوں کے جو کہ دفاع افغانستان پاکستان کاؤنسل میں شامل تھی جماعتیں، وہ سب اس میں جمع ہوئے، یہ اسلام آباد میں اجلاس ہوا، وہاں میں نے یہ عرض کیا کہ افغانستان کا معاملہ اب ختم ہوا، دفاع افغانستان ہم دفاع طالبان کے اعتبار سے کر رہے تھے، اب کیا کرزئی حکومت کا دفاع کریں گے ہم، وہ تو معاملہ جو ہے تلپٹ ہوا، بات ختم ہو گئی، باقی دفاع پاکستان آپ نے اضافہ کر لیا تھا برائے بیت، دفاع پاکستان تو فوج کرے گی، ہم نے کیا کرنا ہے، اصل کام اس کا ہے. تو میری تجویز یہ تھی کہ اب اسے دفاع اسلام کاؤنسل کا نام دے کر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اس متحدہ محاذ کو ایکٹیویٹ کیا جائے، میدان میں آ کر یہ کام کیا جائے. لیکن وہی محسوس ہو گیا تھا کہ اصل میں اس میں جو فعال جماعتیں شامل ہیں، جے یو آئی کے دونوں دھڑے، جماعت اسلامی، یہ سب حضرات جو ہیں تقریباً فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں اندر خانے کہ ہمیں ایک انتخابی اتحاد بنانا ہے. کہیں پچھلے زمانے میں کہیں متحدہ مجلس عمل انہوں نے بنائی بھی تھی، اسی کو دوبارہ زندہ کر کے ایکٹیویٹ کر لیا. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے، چونکہ میرا موقف یہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، لہذا میں ایسے کسی اتحاد میں شریک تو نہیں ہوں گا، نہ ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے. البتہ اگر آپ کا یہ اتحاد قائم رہا انتخابات کے انعقاد تک، اس لیے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں دیز مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، ابھی بہت سے مراحل ہیں، ایک ایک سیٹ پر جھگڑے کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ اتحاد قائم رہا اور اگر آپ نے خالص اسلامی منشور کے ساتھ، ایک منشور کے ساتھ حصہ لیا، اور اگر آپ نے سیکولر پارٹیز کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ کیا، تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جو بھی ہماری طاقت ہے، تھوڑی ہے چھوٹی ہے جو بھی ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے. مطلب یہ کہ مخالفت تو بالکل نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ جو بھی ہمارے پاس ہے طاقت اور صلاحیت، اس کو ہم آپ کی تائید میں استعمال کریں گے. بہرحال اب جب یہ اتحاد بن گیا ہے، اور یہ کوئی تین چار روز قبل میں تو دورے پر تھا پشاور مردان وغیرہ کے، تو وہ یہاں وہ اجتماع ہوا، اجلاس ہوا، چھ جماعتیں جو ہیں وہ اب اس میں شامل ہو گئی. میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں تحریک جعفریہ بھی آ گئی. شیعہ جو تحریکیں ہمارے ہاں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان میں سب سے بڑی یہی ہے. علامہ ساجد حسین نقوی صاحب جس کے سربراہ ہیں، حالانکہ پہلے انہوں نے اسلام آباد کے اجلاس کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ اتحاد جو ہے انتخابی ہوا تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، ہم انتخاب کے اعتبار سے اس اتحاد میں شریک نہیں ہیں. لیکن اب جو خبر میں نے پڑھی ہے، کیونکہ فوٹو بھی دیکھ لیا ہے، وہ تو جو اخبار میں فوٹو شائع ہوا ہے اس میں ان کی موجودگی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے، تو چھ جماعتیں جو ہیں ان کا اس طریقے سے ایک اتحاد میں منسلک ہو جانا بہت اچھا ہے، ہم سپورٹ کریں گے، یہی ہمارا اس وقت مستقل موقف ہے. اس ضمن میں شاید آپ میں سے بہت سے حضرات نے روزنامہ جنگ کے جو ایک کالم نگار ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، ارشاد احمد حقانی صاحب، انہوں نے دو قسطوں میں میری ہی طرح اس اتحاد کو ویلکم بھی کہا ہے، خوش آمدید کہا ہے، اچھی پیش رفت ہے، انہوں نے اسے ہیلدی قرار دیا ہے، صحت مند رجحان قرار دیا ہے کہ چھ جماعتوں نے جمع ہو کر ایک نیشنل الائنس بنا لیا ہے. یہ چھ جماعتیں وہ ہیں جو پرویز مشرف صاحب کی کچھ حامی ہیں، باقی یہ کہ یہ بھی چھ جماعتیں آ گئی کہ جو مذہبی مزاج رکھنے والی، تو اس طریقے سے یہ کہ الیکشن کے لیے بہتر ماحول اور بہتر سازگار فضا پیدا ہو جائے گی، کہ نظریاتی طور پر گویا کہ ایک پولرائزیشن، جو جس کو میں نے ایک مرتبہ مضمون لکھا تھا اور اس پر کنٹروورسی بھی چلی تھی، وہ پولرائزیشن جو ہے کہ دینی عناصر ایک طرف اور سیکولر عناصر ایک طرف، یہ ایک مفید ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے ہیں. وہ مشورے انہوں نے دیے ہیں وہ کیا ہے، ان کا لبے لباب کیا ہے، کہ آپ لوگوں کو اپنا منشور طے کرتے ہوئے ذرا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہتھ ہولا رکھنا چاہیے، آپ کٹر لوگوں والا معاملہ نہ کریں، لبرل انداز اختیار کریں، اس لیے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ لبرل نظام چاہتے ہیں، آزادیاں چاہتے ہیں، اگر آپ نے شکل یہ اختیار کی کہ جو بھی آپ کا ٹھیٹھ موقف ہے دینی تعلیمات کے بارے میں، عورت کا دائرہ کار کیا ہو، یہ فلم وغیرہ اس کا مسئلہ کیا ہو، ڈراموں کا معاملہ کیا ہو، ٹیلی ویژن کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، رقص و سرود کی محفلوں کے بارے میں کیا رائے ہے، اگر ان چیزوں میں اور عورت کے لیے اگر پردہ اور حجاب اور ستر اور سیگریگیشن وغیرہ کے اگر آپ نے یہ معاملات اٹھا دیے تو پھر آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، بلکہ اگر ایسا کرنا ہے تو ان کا پھر بہتر ہے ڈاکٹر اسرار کی بات مان لے اور الیکشن سے تعین ہو جائے۔ یہ میں ان کا جو ہے اقتباس آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مذہبی جماعتوں کو اپنے معروف اور منکر کے تصورات پر جزوی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کیا حال ہوگا وہ جبکہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم معروف کا حکم نہیں دو گے اور بدی سے روکو گے نہیں۔ صحابہ نے کہا اما قائمون ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا یہ تو ہمارا بنیادی کام، نہیں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بات ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکے گے۔ یہ ہے منکر اور معروف کے تصورات کو بدلنا، جزوی نظر ثانی، تہذیب حاضر کے سارے تقاضے جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طور سے اسلامائز کر کے اور فتویٰ دے کر کے اس کا جواز ہے، اور اپنے لیے جو ہے تفریح تباہ کا سامان فراہم کرنا، جزوی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس میں گنوا رہے تفریح کے انداز اور مواقع، فنون لطیفہ کے بارے میں رویے، اور عورت کے دائرہ کار کے بارے میں اتحاد میں شامل مذہبی جماعتوں کو اپنے موجودہ موقف پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ گویا کہ وہ مان رہے ہیں کہ موجودہ موقف تو ان کا ٹھیک اسلام کا ہے لیکن وہ کٹر ہے، وہ ذرا سخت ہے، وہ آرتھوڈاکس ہے، وہ رجعت پسند ہے، اور اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر اسرار احمد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انتخابی سیاست کے میدان سے تائب ہو جائے۔ بہرحال یہ تو ہے ان کا مشورہ، میرا مشورہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتوں کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے، ان پر شہادت حق کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار اکلہم الصوت وقولہم الاسم، یہ تو علماء اور رہبان ان کا فرض منصبی ہے، لوگوں کو حرام سے روکیں، حرام خوری سے روکیں، جھوٹ بولنے سے روکیں، یہ روکنا تو فرض منصبی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر دینی جماعتیں بھی اس معاملے کے اندر مصلحت کو دیکھنے لگیں اور شریعت کے احکام کے معاملے میں نظر ثانی کی شروع کر دیں اور لوگوں کی پسند اور ناپسند کو دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو کفر از کعبہ مرخیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے سے ہی کفر شروع ہو جائے تو مسلمانی کے لیے جگہ کہاں رہ جائے گی، کیونکہ یہ تو دینی جماعتیں مذہبی جماعتیں، ان کا موقف تو ٹھیک اسلامی ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک ان کا موقف خالص اور ٹھیک اسلامی ہونا چاہیے، اور انہیں اس کے لیے منشور بہت کلیئر بہت واضح اسلامی منشور دینا چاہیے۔ ابھی بڑا ان کا وہ دو ورقوں پر مشتمل بہت مختصر سے کچھ نکات آئے ہیں، میں پچھلے دنوں ملا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ان سے لے کر آیا تھا، وہ سرسری سی باتیں ہیں۔ انہیں انتخاب میں حصہ لینا ہے اور دینی جماعتوں کا اکٹھ، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اگر ہو گیا تو تاریخ پاکستان میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر اور ایک جھنڈے اور ایک نعرے اور ایک منشور کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیں، تو اس اعتبار سے بڑا اہم موقع ہے۔ اس میں اگر یہ کہ انہوں نے مصلحتوں کو دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ منشور کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس کی دعوتی اور تعلیمی ایجوکیٹو ویلیو ہے کہ آپ بتائیں اسلام کیا ہے۔ میں نے بھی ایک صفحے میں نکات لکھے ہیں، وہ جو دو ورقہ یہاں پر بھی تقسیم ہوا اور اس کے میں نے نکات کی وضاحت بھی کی تھی پچھلے جمعے میں، اور میں ابھی پشاور اور مردان ہو کر آ رہا ہوں، وہاں بھی میں نے مفصل تقریریں کی ہیں اسی موضوع کے اوپر. تو جو اسلام کا انقلابی منشور ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ انتخابی منشور بھی پیش کریں گے تو ظاہر بات ہے اس میں اسلام پیش کرنا ہے نا، اس میں تو کوئی رد و بدل آپ نہیں کر سکتے. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اگر قوم جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو وبال قوم پر آئے گا، آپ پر تو نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس میں کوئی مداہنت کا کام کرتے ہیں اور صحیح اسلام کی بجائے کچھ شوگر کوٹڈ اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پر الزام آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ تو ذمہ دار اس کے تھے کہ تم آپ شریعت کی پاسداری کرو گے، شریعت کی حفاظت کرو گے، شریعت کو پیش کرو گے اور شہادت دو گے جو دین ہے حق ہے اس کا. اب مثلاً اس میں صحیح باتیں آنی چاہیے. مثلاً ابھی جو میں نے عرض کیا کہ وہ جو انہوں نے ایک مختصر سے نکات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جاگیرداری اور وڈیرا شاہی کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن یہ ایک جملہ ہے صرف. کیسے کیا جائے گا؟ شریعت کے کس حکم کے تحت کیا جائے گا؟ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا اور نہیں ہے تو نوٹ کیجئے، ہمارا جو عدالتی اعتبار سے جو سب سے اونچا ادارہ ہے، سپریم کورٹ کا جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی زمیندار سے اس کی زمین کا ایک انچ بھی آپ زبردستی نہیں لے سکتے. وہ خود دے دے، ہدیہ کرے یا آپ خریدیں، تیسری کوئی شکل نہیں. گویا کہ زرعی اصلاحات کا دروازہ بند ہو چکا ہے ہمارے یہاں قانونی سطح پر، اور یہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے. اور اپیلیٹ بینچ جو شریعت کورٹ سے بھی اوپر ہے، سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ. تو سوال یہ ہے کہ آپ اسلامی اعتبار سے آ رہے ہیں تو آپ کھل کر بیان کیجئے. میں یہاں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، یا تو زمین پاکستان کی خرابی ہے تو ظاہر بات ہے کسی کی ملکیت ہی ہے ہی نہیں، تو وہ تو پورا نیا بندوبست ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے انہیں چاہیے کہ علماء کا سے رابطہ کریں، ان کو جمع کریں، ان سے گفتگو کریں، ان سے کنسنسس حاصل کریں کہ یہ خرابی زمین ہے، یہ عشری اور ملکیتی زمینیں ہیں ہی نہیں. ورنہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ جو ایبسنٹی لینڈ لارڈزم ہے اس کو تو ختم کیا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی تینوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے، سیلف کلٹیویشن، خود کاٹ زمین صرف رکھے جا سکتی ہے اپنے پاس، اگر اس سے زیادہ ہے دے دو. بہرحال اسی طرح جو ایک بات کہی گئی ہے کہ غیر سیکولر جماعتوں سے ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹس کر سکیں گے، اس میں مجھے اندیشہ ہے کہ اب سیاسی جماعتوں میں سے سیکولر کون سی ہے، غیر سیکولر کون سی ہے. میرے نزدیک تو جو دینی نہیں ہے، مذہبی نہیں ہے، وہ سیکولر ہے. لیکن بارہ تھوڑا تھوڑا فرق تو ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھلا سیکولر ہے، ان کی لیڈر جو ہے وہ تو اسلامی جو سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، حدود ہیں، انہیں وحشیانہ کہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ عملی اعتبار سے تو مسلم لیگ کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے، انہوں نے بھی اسلام نافذ تو نہیں کیا. بہرحال یہ ہے میرا موقف کہ جو میرے مشورہ ہے، میں خوش آمدید کہتا ہوں اس انتخابی الائنس کو اور تعاون کروں گا بشرطے کہ یہ اتحاد قائم رہے اور منشور ٹھیٹھ اسلامی ہو اور کسی سیکولر جماعت کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ ہو. دوسری بات جس کے بارے میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے چند منٹ میں، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اور پہاڑوں پر جو ہے برف پگھل گئی ہے، ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صورتحال جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ اب دن بدن زیادہ اس رخ پر جا رہی ہے کہ شاید جنگ ہو. اور یہ جنگ جو ہے بھارت تو یہی چاہے گا، اس کی سکیم یہی ہوگی کہ محدود جنگ ہو اور وہ آزاد کشمیر پر قبضہ کر لے، تاکہ وہ کشمیر کا مسئلہ اپنے موقف کے مطابق طے کروا دے، یعنی کشمیر سارا ہمارا ہے. ان کے نزدیک تو آزاد کشمیر بھی درحقیقت مقبوضہ کشمیر یہ ہے ان کے اعتبار سے، اس لیے کہ جب پورا کشمیر جو ہے جو راجا تھا اس نے بھارت کے ساتھ جو ہے الحاق کر لیا تھا تو پورا کشمیر ہمارا ہے. تو یہ تو پاکستانیوں نے زبردستی ہم سے کچھ علاقہ چھین رکھا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جنگ چھڑنے کے بعد اس کے بعد کیا شکل پیدا ہو، وہ محدود رہے یا یا ایک آل آؤٹ وار کی شکل اختیار کر لے، کتنی بڑی تباہی آئے، اور یہ کہ اس کا بھی امکان موجود ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال تک کی نوبت آ جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کنونشنل وار میں اب پاکستان کا پلڑا بہت ہلکا ہے، بھارت کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہم سے بہت بہتر ہے. یہ سن 65 نہیں ہے جس میں ہمارا اسلحہ بہتر تھا، ہمارے پاس سیبر جیٹ تھے، ہمارے پاس پیٹن ٹینکس تھے، ہلکے ہلکے پھلکے جلدی سے ادھر سے ادھر ہو جانے والے، ان کے وہ بھاری بھاری شرمن ٹینکس سیکنڈ ورلڈ وار کے تھے. لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے، اب اسلحہ میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو ان کی جو ایکسرسائزز چل رہی ہیں فوجی، اور فرانس صاحب بھی اب درمیان میں آ رہے ہیں، وہ بھی کوئی وہ کرنا چاہتا ہے. اور امریکہ تو عین کشمیر میں ایکسرسائزز کرنا چاہ رہا ہے، عین کشمیر میں بھارت اور امریکہ مل کر ایکسرسائزز، ملٹری ایکسرسائزز کریں گے. یہ صورت تھا وہ. ہمارے لیے کچھ معلوم نہیں کہ کتنی بڑی تباہی ہمارے سروں پر ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. طوفان ہے اور جو ہے طوفان کے اندر کشتی جو ہے گری ہوئی ہے، بھور میں آئی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کوئی اپنے بشامے لپنے دھندے اپنا کام، سب سے پہلا کام تو ہونا چاہیے اللہ کی جناب میں توبہ، کمر کسی جائے. جو کوتاہی ہوئی ہے 50 برس ہم نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا، اس کے لیے جمع ہو جائیں. بہرحال یہ لوگ انتخابی عمل کے ذریعے سے جمع ہو رہے ہیں، وہ بھی مبارک ہے، لیکن میں اس پر 100% قائل ہوں اور اس کے اوپر پورے طور سے جازم ہوں کہ اس سے اسلام نہیں آئے گا. اسلام کے لیے وہی اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا پڑے گا، اور جانیں دینی پڑیں گی تب آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. بہرحال اس میں ایک امکان مجھے اور بھی نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی جنگ شروع کرانے کے بعد امریکہ اس بہانے سے کہ اندیشہ ہے اب کہ ایٹمی جنگ نہ ہو جائے، ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لے، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایٹمی جنگ ہو جائے، لہذا پاکستان، اور چونکہ امریکہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا سر کے اوپر ہے، بلکہ سر پر سوار ہے، اس کے لیے ایسا کوئی ایکشن جو ہے کوئی مشکل کام اب نہیں ہے. ہم تو گویا کہ بعض اعتبارات سے تو حوالے کر چکے ہیں اپنی سوورنٹی، جو ہے جو ہمارے بعض لیڈرز کہہ رہے ہیں بیانات میں، ہم نے اپنی سوورنٹی گروی رکھ دی ہے امریکہ کے ہاتھ، وہ بات صحیح. دوسری طرف صورت کیا ہے؟ ادھر یہ کہ اللہ تعالی کے خلاف ہم جنگ جاری رکھنے پر مصر ہیں، اس وقت بھی توبہ کرنے کا موڈ نہیں ہے. برعکس سود کا معاملہ جو چلا، کتنی محنت سے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے مقدمہ تیار کیا، فیڈرل شریعت کورٹ میں پھر معاملہ آیا، 10 سال کے بعد اس کی اپیل جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ رد کی گئی، مسترد کی گئی، 3 سال کی مہلت دی گئی کہ اس کے دوران جو ہے سود کو یہاں سے ایلیمنیٹ کر دو، پھر 1 سال کی اور مہلت مانگ لی گئی. اب ابھی پہلے ہی، ابھی 30 جون کو وہ مہلت ختم ہوگی، اس سے پہلے یہ باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں پاکستان کے، بیرسٹر مخدوم علی صاحب، ان کے بیانات شروع ہو گئے کہ ایک تو اب ہم نے جو یو بی ایل کے ذریعے سے حکومت نے کروایا تھا، حکومتی کا بینک ہے، جو ریویو پٹیشن دی تھی اب ہم اس کی پیروی کریں گے، ریویو ہونا چاہیے، اور ہم ایسے علماء کی خدمات حاصل کریں گے کہ جو بینک کے سود کو حرام نہیں سمجھتے. اب یہ علماء میں سے کوشش کریں گے کہ جن کو بھی کسی طریقے سے دلیل سے، اپیل سے، لالچ سے، کسی طریقے سے بھی لا کر کھڑا کیا جا سکے. اور آپ کو معلوم ہے سرکاری درباری علماء کا رول ہمیشہ کیا رہا ہے، تمام مجددین امت کے اوپر جو کوڑے پڑے اور انہیں مارا گیا، وہ سرکاری درباری علماء کے فتووں کے مطابق مارا گیا، انہی کے جو پوری طریقے سے ان کی مرضی کے مطابق کام ہوا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے، ایک تو ریویو کتنا لمبا ہو جائے، وہ ریویو عدالت جو ہے کتنی لمبی ہو جائے، کاروائی اب کتنی ہو جائے گی، یا سر نو کھولنے والی بات ہو گئی. دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا 3 ملک ایسے بھی ہیں دنیا میں، مسلمان ملک، سعودی عرب بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، جس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، غیر سودی بینکنگ بھی اور سودی بینکنگ بھی. تو ہم ان سے ان کی نقالی کر کے اور یہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں چینلز کھول دیں. یہ ساری باتیں جو ہیں گویا کہ جو بھی 10-12 سال کا حاصل ہے اس کو ختم کرنے کے گویا کہ آثار ہیں. ہماری دینی جماعتوں کے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے، کھڑے ہو، جمع ہو، ایک عظیم تحریک چلائیں کہ نہیں، انف از انف، بہت وقت تم نے لے لیا ہے، 4 سال تم نے لے لیے، اب یہ ہے کہ اندرون ملک تو فوری طور پر ختم کرو، کوئی ایک دن کی مزید مہلت نہ ہو. بیرونی ملک کے بارے میں، سود کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، سوچئے. اور نمبر 2 یہ کہ بینکنگ کے لیے اسکیمیں جو بھی پیش کی گئی ہیں، خود کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اسکیم دی تھی، پھر نواز شریف صاحب نے مقرر کی تھی، راجہ ظفر الحق صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی، اس نے اسکیم دی ہے، بینکنگ کی آلٹرنیٹ اسکیم دی ہے، پھر انہوں نے ایک اور کمیٹی بنا دی تھی سپریم کورٹ نے، اور اس کی کیا رپورٹ آئی ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا. کوئی ایک بھی اسکیم لے کر نافذ کر دو، پھر اس کے اندر کوئی کمی ہوگی تو بعد میں جو ہے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق نے ہمیں کہ اس پر ایک زوردار مطالباتی مہم لے کر کھڑے ہو سکے، کم سے کم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہم یہ کہہ سکے، پروردگار ہم گونگے شیطان نہیں بنے رہے، ہم نے بات کہی جو بھی ہمارے اندر ہماری بساط تھی، ہمارے وسائل و ذرائع تھے، ہم نے اس کو پوری طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی بات سامنے لانے کی کوشش کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.